السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی كما ورد فی سورۃ المائدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال عز وجل كما ورد فی سورۃ الانعام، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال عز وجل كما ورد في سورة إبراهيم، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. وقال تبارک و تعالی كما ورد في سورة البقرة، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں جو موضوع اس وقت ہمارے زیر مطالعہ رہا، موضوع تھا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. اس موضوع کا انتخاب جس پس منظر میں ہوا، پچھلے چار ہفتوں سے اس طرف توجہ دلائی جا رہی تھی کہ امریکہ میں ایک پادری نے ایک انتہائی خبیث حرکت کر کے قرآن حکیم کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی. بہرحال اس کا وہ عمل پوری دنیا میں عیسائیت کا اس وقت جو اصل چہرہ ہے اس کو نمایاں کرنے کے لیے کافی رہا، اور اسلام دشمنی، دین دشمنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض و عداوت، پھر خاص طور پر قرآن حکیم سے شدید نفرت جو اس معاشرے میں موجود ہے اس کی عکاسی ہوئی. ہم نے الحمدللہ اس واقعے کو اس طرح سے لیا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اور کر رہے ہیں، درحقیقت ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارا قرآن حکیم کے ساتھ کیا تعلق ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے حوالے سے ہم کتنا وقت فارغ کرتے ہیں، کتنا اس پیغام سے ہمارا تعلق ہے، قلبی لگاؤ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا کہ جو پوری دنیا تک اللہ کا کلام پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے، اس حوالے سے ہماری جو کوتاہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو. تو بہرحال مثبت انداز میں یہ بات رکھنی تھی کہ ہر مسلمان سے قرآن حکیم مطالبہ کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس اللہ کے عظیم کلام کے لیے اپنا وقت فارغ کریں، اپنا پیسہ فارغ کریں، اپنی صلاحیتیں فارغ کریں. الحمدللہ اس مقصد کے لیے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کا سہارا لیا گیا تھا، اور الحمدللہ چار حقوق اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں، آج پانچواں اور آخری حق بیان کرنا ہے. اس سے پہلے کہ اس پانچویں حق سے متعلق گفتگو کا آغاز ہو، بہتر محسوس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو چار حقوق بیان ہو چکے ہیں اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجیے. قرآن مجید کا سب سے پہلا حق تمام مسلمانوں پر یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس عظیم ترین کلام پر ایمان لائیں، ایمان رکھیں یقین کے درجے میں. لہذا قرآن حکیم کو اللہ کا کلام ماننا، زبان سے ماننا، اس اعتبار سے عرض کیا گیا تھا کہ 1.5 ارب انسان اس وقت دنیا میں ایسے ہیں کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کا نبی مانتے ہیں، قرآن حکیم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں. لیکن یہ زبان والا اقرار ہے، اقرارم باللسان. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ایمان یقین کے درجے میں پیدا ہو، تصدیقم بالقلب والا ایمان درکار ہے. لہذا سب سے پہلا مطالبہ قرآن حکیم کا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، سورہ نساء آیت نمبر 136 میں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے وہ یقین والا جو ایمان ہے اس کو لانے کی دعوت دی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو مانتے ہو، دعویٰ کرتے ہو ایمان کا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو ہم نے نازل فرمائی، نبی کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ یہ ایمان، یقین والا ایمان کہاں سے ملے گا؟ ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. قرآن پر غور کریں گے، سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے ہوئے قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً یہ قرآن خود ہمارے لیے کتاب ہدایت بنے گا. یقین کا، ایمان کا سچ چشمہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. سورۃ الانفال کی آیات مبارکہ اس سے پہلے کئی مرتبہ سنائی جا چکی ہیں. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو یقین کے درجے میں جو ایمان حاصل ہوگا اس اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے سے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، رب کائنات کے سامنے جواب دہی کا احساس ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرتا ہے. اور جب اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیات قرآنی ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. نمبر دو، دوسرا قرآن حکیم کا یہ بیان ہوا، قرآن حکیم اپنے ماننے والوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس قرآن کو روزانہ روزانہ اس کی تلاوت کی جائے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، خوش نصیب لوگ، وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، اور یہی ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو گویا ایمان کا لازمی تقاضا، ایمان کا لازمی نتیجہ اس قرآن حکیم سے محبت، قرآن حکیم کی روزانہ تلاوت، ایمان کے اضافے کے لیے، روح کی جلا کے لیے، روح کی ترقی کے لیے، تعلق مع اللہ کے لیے یقینی ذریعہ اللہ کا کلام. نماز میں الحمدللہ آپ کو بتایا گیا پانچوں نمازوں میں تلاوت قرآن حکیم لازمی قرار دی گئی، لیکن تین نمازیں ایسی رکھی گئیں، فجر، مغرب اور عشاء، جس میں تلاوت قرآن حکیم جہری انداز میں ہوتی ہے، زور سے پڑھا جاتا ہے. کسی اچھے قاری کی آواز میں اگر ہم قرآن حکیم سنتے ہیں تو اس کی ایک لذت ہے، ایک تلذذ ہے، اللہ پاک نے اس میں ایک خوبصورتی رکھی ہے. پھر اچھی آواز میں جب قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے تو رب کائنات کی رحمت سب سے زیادہ متوجہ ہوتی ہے، یہ ساری باتیں جو اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں. نمبر تین، جب اس کی روزانہ تلاوت کی جائے تو اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں ہدایت نازل فرمائی ہے، یہ کوئی جنتر منتر نہیں ہے معاذ اللہ کہ اس کو اتنی مرتبہ پڑھ لیا جائے تو یہ ہو جائے گا. یہ ہندوؤں کا تصورات ہیں جو اپنے گیتا یا اور دیگر ان کے منتر ہیں جس کو اس طرح پڑھتے ہیں. ہمارے ہم سب جانتے ہیں بحمدی تعالیٰ یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، با ربط کلام ہے، با برکت کلام ہے. لہذا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجی گئی. اللہ پاک ارشاد فرماتا سورہ بقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے. وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں بینات ہیں، روشن دلائل ہیں ہدایت میں سے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے اعتبار سے. لہذا اس کو سمجھیں گے تو ہدایت ملے گی. سمجھنے کے لیے اعلیٰ ترین درجہ تو یہی ہے کہ اپنی زندگیاں وقف کی جائیں، اپنی جوانیاں وقف کی جائیں، اپنی بہترین صلاحیت والی اولاد اس کام میں لگائی جائے تاکہ قرآن حکیم پر گہرا غور و فکر کیا جائے، جس کو تدبر کہا گیا. کتاب انزل اللہ مبارکن، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے، جو برکت والی ہے. لیتدبروا آیاتی، تاکہ اس کی آیات پر وہ تدبر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور جو اولو الالباب ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. تو تدبر اور تذکر قرآن حکیم سے ہدایت کے دو درجے. پھر چوتھا حق یہ بیان ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. بنیادی طور پر قرآن حکیم نازل ہوا ہے عمل کے لیے، عمل پر اکساتا ہے، عمل پر ترغیب دیتا ہے. یہ ہمیں حقیقت بار بار بیان کرتا ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. ایک ایگزامینیشن ہال جیسے امتحان گاہ ہوتی ہے، ایسے یہ دنیا کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی کی جو حقیقت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورۃ الملک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ جو انتہائی برکت والا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، تو اس نے موت اور حیات، موت اور زندگی کو تخلیق اس لیے فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. تو دنیا کیا ہے؟ دار العمل. دار العمل کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ایمز کیا ہونے چاہیے دنیا میں. اسی طرح عمل کے اعتبار سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، سنت مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے. عظیم ترین ہستی کائنات کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات نے ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہترین اسوہ، سب سے بہترین طرز زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. لہذا عمل کے لیے عمل صالح کی بہترین مثال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی سیرت مطہرہ سے ہدایت حاصل کر کے زندگی کا رخ جو ہے اس کو متعین کر لیا جائے، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت کی جد و جہد کرنا، در حقیقت یہ ہے اسلام کا لائے عمل. مقصد کیا ہو؟ پورے کے پورے دین پر عمل کی کوشش، دوسرے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے پوری کی پوری زندگی گزار گئے. قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں، کہہ دیجئے کہ میرا راستہ، میرا طریقہ، میری سنت یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پوری بصیرت کے ساتھ، علی وجل بصیرہ یہ کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری دی گئی ہے اسی کام کے لیے، مقصد اسی کام کے لیے بعثت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس عظیم امت کو اللہ پاک نے اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ برپا فرمایا. کنتم خیر امتی اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو بہرحال قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کرنا اور کروانا, دوسرے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا, یہ در حقیقت چوتھا اور پانچواں بہرحال اس کا حق تھا. تو الحمدللہ یہ چوتھا حق یہاں تفصیل سے بیان ہوا پچھلی مرتبہ کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. جیسے انفرادی سطح پر عمل کرنا ذمہ داری ہے, ایسے ہی اس پیغام امانت کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. لہذا دعوت اور تبلیغ یہ ایک ہی کام کے دو پہلو ہیں. پانچواں حق کیا ہے؟ اس کی تبلیغ کی جائے. تو اس لیے اس کو جوڑا گیا آپس میں کہ صرف اکیلے یا انفرادی سطح پر عمل نہیں کرنا. سابقہ امتوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اگر انفرادی سطح پر بھی عمل کر لے تو شاید اس کی بخشش ہو جائے, لیکن یہ امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام, امت مسلمہ, ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. لہذا کیونکہ اب کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں, کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں, تو بحیثیت مجموعی کلیکٹو رسپانسبلٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی. تو دعوت کا معنی بلانا, پکارنا, اور تبلیغ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پہنچانا. بل لگا یو بل لگو تبلیغن کے معنی پہنچانا. تو بہرحال پچھلی مرتبہ یہ بات ہم نے ختم کی تھی, وہیں سے آغاز کر رہے ہیں کہ دین کی دعوت اور تبلیغ یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. کریں گے تو دنیا اور آخرت میں عزت ملے گی, نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی رسوا ہوں گے جیسے کہ ہو رہے ہیں. آخر میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی اس پر کہ رسوائی اس وقت ماتھے پر لکھی ہوئی ہے, اور اگر اس رسوائی سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ کیا ہے. انشاءاللہ آخری پانچ منٹ میں اس پر گفتگو کی جائے گی. تو بہرحال دعوت اور تبلیغ یہ اس امت کا فرض ہے. آج بحیثیت مجموعی ہم اپنا یہ فرض ادا نہیں کر رہے, جس وجہ سے رب کائنات ہم سے ناراض ہے, اور ناراضگی کا اظہار مختلف انداز سے ہو رہا ہے. مختلف عذاب کی قسمیں جو ہمارے سروں پر نافذ ہیں. کبھی ہم زلزلے کے تحت آ جاتے ہیں, 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ اگر آپ کو یاد ہو. اسی طرح کبھی سیلاب یا تیز بارش ہمیں جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے, 2 سے 2.5 کروڑ افراد جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. اور کبھی ٹارگٹ کلنگ مصیبت بنی ہوئی ہے. بلوچستان میں سروائیول مشکل ہے, نان بلوچ کا قتل و غارت آئے دن کا وہاں ہو رہا ہے, نان بلوچ وہاں سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں. ظاہر بات ہے بلوچ میں اتنی وہ صلاحیت تو نہیں ہے کہ وہاں وہ اپنا جو بھی 63 سال گزار چکے ہیں کہ اسٹیبلٹی وہاں پر آتی. باہر سے ہی لوگ آئے تھے جنہوں نے وہاں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا, اسی طرح اور دیگر جو ترقی ہوتی ہے وہ سارا کام وہاں پر کیا. آج اگر بلوچ قوم ان کو مار کے وہاں سے بھگا رہی ہے, قتل و غارت کر رہی ہے, جیسے کہ آج اخبارات میں آ رہا ہے افراد جو وہاں سے آتے ہیں سن رہے ہوں گے, تو آپ سوچ لیجئے کہ کیا ہوگا وہاں. گریٹر بلوچستان بنا کر کرنا کیا ہے, کس کی خدمت کرنی ہے؟ انڈیا کے تحت جانا ہے, رشیا کے تحت جانا ہے, یا ایران کا حصہ بننا ہے؟ اب ظاہری بات ہے یہ تو فیصلہ وہاں کے لوگوں کو کرنا ہے, لیکن یہ قتل و غارت جو ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یا نہیں؟ نان بلوچ اب بلوچ علاقوں میں نہیں رہ سکتا, وہاں قتل و غارت موجود ہے, ان کو مجبوراً وہاں سے ہجرت کرنی پڑ رہی ہے. پھر سرحد میں جس طرح ہم ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے, ہماری فوج مسلمان فوج مسلمانوں کو جس طرح قتل و غارت کرتی رہی, یہ اس وقت تاریخ کا حصہ ہے. 3500 اپنے تو بتاتے ہیں ہمارے فوجی کے 3500 جوان ہمارے قتل کیے گئے مارے گئے, لیکن ہزاروں افراد جو وہاں بے گناہ شہید ہوئے اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا. تو بہرحال ہزاروں کی تعداد ہے یہ, سینکڑوں کی نہیں یا درجنوں کی نہیں. سرحد میں بھی ہزاروں میں فگر جا چکا ہے کہ جو قتل و غارت وہاں ہوتا رہا. پھر جہاں تک کراچی کا معاملہ ہے تو میں زیادہ تفصیل میں جا ہی نہیں سکتا, کراچی میں رہتے ہیں ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قتل و غارت کتنا بڑا مصیبت ہمارے لیے بنا ہوا ہے. ایک شخص قتل ہوتا ہے پورا کراچی بند کر دیا جاتا ہے, یرغمال بنا دیا جاتا ہے, موومنٹ کتنی مشکل ہوتی ہے, ایمبولینسز موو نہیں کر سکتی, اسی طرح ٹریفک کا جو حال ہوتا ہے بے یقینی, امن و امان کی دھجیاں جو ہے وہ بکھیر دی جاتی ہیں. پورا کراچی, صرف ایک علاقہ نہیں پورا کراچی میں جس طرح سے بے یقینی خوف کی کیفیت ہے پچھلے ایک ہفتے سے ہم سب جانتے ہیں. تو بہرحال یہ مختلف عذاب کی قسمیں ہیں جو بار بار تذکرہ آتا رہتا ہے سورۃ الانعام کی آیت مبارکہ کے حوالے سے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم, اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے, او من تحت ارجلکم یا تمہارے قدموں کے نیچے سے, او یلبسکم شیعا یا پھر تمہیں آپس میں ایک دوسرے میں جماعتوں میں گروہوں میں تفریق کر کے تقسیم کر کے آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دیا جائے. سوال یہ ہے کہ کیا رب کائنات ظالم ہے؟ کیا جواب آتا ہے دل سے؟ معاذ اللہ, رب کائنات ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا. وما انا بظلام للعبید, اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہوں. جب رب کائنات ظالم نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ قتل و غارت, خون اگر بہ رہا ہے تو مسلمان کا, افغانستان, عراق, چیچنیا, بوسنیا, فلسطین, کشمیر, پاکستان, یہ سارے مسلم ممالک ہیں. عراق کو اگر آپ نوٹ کریں, ہزاروں لاکھوں لوگ مار دیے گئے. افغانستان ہزاروں لاکھوں لوگ مار دیے گئے. پاکستان میں بھی ہزاروں میں فگر جا چکی ہے. لیکن یہ سارے کے سارے جو قتل کیے گئے یہ مسلمان تھے یا نہیں؟ ایک پالیسی کے تحت افغانی طالبان مار دیے گئے, افغانی مار دیے گئے, کشمیری مار دیے گئے, یا عراقی مارے گئے, یہ کیوں نہیں کہتے یہ مسلمان ہیں؟ سارے کے سارے مسلمان ہیں, کلمہ گو مسلمان ہیں. جس طرح سے قتل و غارت ہوتا رہا, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بے گناہ مسلمان ہیں جو شہید کیے جاتے رہے. اگر 90 سے آغاز کیا جائے, معلوم ہسٹری جو ہے وہ تو فوری طور پر 91 ہے, 90 ہے. آج 21 سال کے اندر لاکھوں کی تعداد ہوگی نہیں ہوگی مسلمانوں کی, بے گناہ مسلمان جن کا قتل و غارت ہوتا رہا, اس کی وجہ کوئی بھی بناؤ, بہرحال یہ قتل و غارت کیوں ہو رہا ہے؟ پھر یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا, کیا رب کائنات ظالم ہے؟ معاذ اللہ, معاذ اللہ, رب کائنات نہ ظالم ہے. اس کا ایک اصول ہے, ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. اس کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ رب کائنات کسی قوم کو, کسی امت کو برپا کرتا ہے, ان کو ذمہ داری دیتا ہے. تو اب ان کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے. دو مثالیں موجود ہیں, وقت کم ہے. بنو اسرائیل عظمت کے اعتبار سے, فضیلت کے اعتبار سے تاریخ انسانی میں شاید ہی کوئی ایسی امت ہو جس کو اللہ پاک نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی. قرآن حکیم پڑھ لیجئے, میں وقت نہیں لینا چاہتا. اللہ البتہ آیتوں مبارکہ کوٹ کر دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بنو اسرائیل کو کیا فضیلت حاصل تھی. اللہ پاک فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اسرائیل کے بیٹو, یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اللہ پاک نے تم پر کی تھی, اور میں نے تمہیں تمام لوگوں پر فضیلت دی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین, تمام جان والوں پر فضیلت دی. فضیلت کے اعتبار سے آپ سب جانتے ہیں, تینوں کی تینوں کتابیں, تورات, زبور, انجیل, یہ بنی اسرائیل کو دی گئی. سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء کرام وہاں پر آئے. ایک وقت میں دو دو انبیاء کرام موجود ہیں, ایسا وقت بھی آیا. لیکن وہی بنی اسرائیل ہے کہ جن کے لیے من و سلوا بھی نازل کیا رب کائنات نے, جن کے لیے بادلوں نے سایہ بھی کیا, جن کے لیے 12 نہریں بھی, 12 چشمے بھی بہا دیے گئے. وہی بنی اسرائیل ہیں کہ جب انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, جہاد نہیں کیا اللہ کی راہ میں, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کورا جواب دیا, فذهب انت وربک فقاتلا ان هاہنا قائدون, آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجئے, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی بدعا بھی اسی سورہ مائدہ میں موجود ہے. ایسی بدعا دے کے گئے ان بنی اسرائیل کو, اور پھر مسلسل اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے ان پر آتا رہا. کچھ دنوں کے لیے جب انہوں نے جہاد کیا, قتال کیا, تالوت کی سرکردگی میں, تو اللہ پاک نے عظمت بھی عطا فرمائی. دو مرتبہ ان کی حکومتیں قائم ہوئی, تو تالوت کی سرکردگی میں, حضرت عزیر علیہ السلام کی سرکردگی میں. لیکن اکثر و بیشتر یہ امت اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شدید جو ہے وہ کوڑے ان پر آتے رہے. بالکل اسی طرح یہ امت مسلمہ, امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ رہا. جیسے بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی, ایسے یہ فضیلت بحمد تعالیٰ ہمیں حاصل ہوئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ترین شخصیت اس امت کے پیغمبر بنے. قرآن حکیم جیسی عظیم ترین نعمت ہدایت اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی. بے شمار فضیلتیں جو اللہ پاک نے اس امت کے ذمہ جو ہے وہ معاملہ کیا. لیکن ہماری صورتحال یہ رہی کہ جس طرح بنو اسرائیل دنیا دار ہو گئے, عیاشیاں کی انہوں نے, نافرمانیاں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اور بالآخر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا. وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کا عذاب اور غصہ لے کر وہ لوٹے. یہی صورت حال ہماری ہے. پوری امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی دیکھ لیجئے تو عرب کا جو حال ہے وہ یہاں پر بیان نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر خاص طور پر مملکت خداداد پاکستان کی بات کی جائے تو واقعہ یہ ہے کہ مملکت خداداد پاکستان پوری دنیا میں یونیک ملک تھا. نظریاتی اعتبار سے یہ قائم ہوا, اسلام کے نام پر قائم کیا گیا, اسلام کے لیے قربانیاں دی گئیں, ہجرت ہوئی, بے شمار قربانیاں دی. لیکن آج بحیثیت مجموعی ہم اس نظریے سے ہی منحرف ہو رہے ہیں. اس نظریے توحید سے ہی منحرف ہونے کی وجہ سے اب یوں سمجھ لیے کہ ہمارے لیے فیصلہ کن وقت آ چکا ہے. اب جو میں باتیں بول رہا ہوں یا بیان کر رہا ہوں ذرا غور سے سننے کی ہیں. بہرحال اب پاکستان کے لیے اپنے سروائیول کے اعتبار سے فیصلہ کن گھڑی ہے. اب ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا ہے, خاص طور پر ہمارے ارباب اقتدار کو, کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی غلامی میں رہتے ہوئے عزت کی موت مرنی ہے یا امریکہ کی غلامی میں رہتے ہوئے بے عزتی کی موت مرنی ہے. اب ناؤ دس از دی ٹائم ٹو ڈیسائڈ. میرا خیال میں اب اتنی مہلت جتنی رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی, نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن رب کائنات کتنا رحیم ہے, کتنا شفیق ہے, کتنا مہربان ہے, وہ ہمیں مواقع فراہم کرتا رہا ماضی میں بھی اور چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا رہا. لال لہم یرجعون, لال لہم یرجعون, شاید کے پلٹ آئیں, شاید کے یہ آ جائیں. لیکن بحیثیت مجموعی مزاج قوم کا یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے اور دنیا کی چیزوں کے لیے بڑا وقت, بڑا پیسہ, بڑی صلاحیتیں لگانے کے لیے تیار. دین کے لیے, رب کائنات کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اللہ کی کتاب کے لیے اپنا وقت لگانا, پیسہ لگانا, صلاحیتیں لگانا, اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنے کی کوشش کرنا, اس کے لیے ہمارے پاس الا ماشاء اللہ نہ وقت ہے, نہ صلاحیتیں ہیں, نہ پیسہ ہے. نتیجتاً کل کور کمانڈرز کی ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی, ہنگامی اجلاس. کور کمانڈرز آف پاکستان, پورے پاکستان کے جمع تھے اور بہرحال فیصلہ کیا ہوا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. رات گئے تک وہ کور کمانڈرز موجود تھے اور اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان کی حکومت یا ایڈمنسٹریشن کس کے پاس ہے. یہ پپٹس ہیں جو بیٹھتے ہیں, ہمارے صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب اور نائب وزیر اور یہ فوج, یہ پوری کی پوری جو وزرا کی ہے, کیا حیثیت ہے ان کی؟ کوئی حیثیت ہے صدر کے وزیر اعلیٰ صاحب کی؟ آ کر فرما رہے ہیں ہم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا, تم سے کیوں پوچھیں گے؟ غلاموں سے پوچھا جاتا ہے؟ غلاموں کی کوئی مرضی ہوتی ہے؟ یہاں تو فوج کیوں نہیں پتا, آئی ایس آئی کو نہیں پتا کیا ہوا؟ اگر پتا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ نہ وزیر اعلیٰ کی, نہ وزیر اعظم کی, نہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی. حیثیت تو جس کی ہو وہ بات کرے نا. بے عزتی ہو گئی. او بھائی, بے عزتی تو اس کی ہوتی جس کی کوئی عزت ہو. تو کس بات کی بے عزتی, کس بات کو رو رہے ہو؟ انہوں نے تو پہلے کہا تھا کہ ہم جہاں چاہیں گے ماریں گے ہمارا. اور ہمارا جو بہت دیر کے بعد اسٹیٹمنٹ آتا ہے, اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ یہ حملہ امریکن پالیسی کے بالکل مطابق تھا. انہوں نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا جہاں ہم چاہیں گے ماریں گے. تو یہ میسج دیا ہے کہ اب یہ افغانستان کی جنگ پاکستان کی طرف منتقل کی جا رہی ہے. لہذا اگلا ہدف کیا ہے؟ حامد میر صاحب کا اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہو, تین سوال کیے تھے انہوں نے, تین افراد بیٹھے ہوئے تھے, ایک وزیر تھے, ایک اے این پی کے تھے, ایک قاف لیگ کے تھے, اور شفقت محمود صاحب کو میں جانتا ہوں, بہرحال وہ رائٹر بھی ہیں. ان سے آخری سوال یہ تھا, یہ فرمائیے کہ اگلا اٹیک, اگلا اب تو جو ہو گیا اسامہ گیا, یہ ہو گیا, اب جو اگلا اٹیک کیا ہے, اگلا ٹارگٹ کیا ہے امریکہ کا؟ نمبر ون ملا عمر کوئٹہ کی طرف یا ادھر زوب کی طرف جہاں پر وہ حملہ کریں. نمبر دو آئی ایس آئی, براہ راست کانفلکٹ ہے اب, براہ راست سی آئی اے اور آئی ایس آئی کا. اس میں اب چھوٹا بچہ جو ہے معصوم, اس کو بھی معلوم ہے کہ اب یہ فوجوں کا, یہ حکومتوں کے درمیان ڈیلنگ نہیں ہے, صدر زرداری صاحب کی اجازت سے ہوا. وہ تمہاری حیثیت کا ہے جو تم سے اجازت لیں گے. میں بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہوں, غصہ تو آتا ہے انسان کو بڑا شدید. لیکن بہرحال یہ سی آئی اے اور آئی ایس آئی کے درمیان اب براہ راست جو ہے کوئی معاملہ شروع ہو چکا ہے, یا پھر ہماری آرمی. اور ظاہری بات ہے آرمی کے انڈر جو پوری صورتحال ہے, آپ کے اٹامک جو اثاثہ جات ہے رب کائنات کے عطا کردہ, تو اب گویا فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے شروع میں یہاں سے آغاز کیا تھا کہ اب پاکستانی قوم کو بحیثیت مجموعی یکجان ہو کر یہ فیصلہ کر لینا چاہیے, یکجان ہو کر یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں رب کائنات کی غلامی میں رہتے ہوئے عزت کی موت مرنا ہے, یا امریکہ اور اس کے حواریوں کی غلامی میں رہتے ہوئے ذلیل و رسوا ہو کر مرنا ہے. ناؤ دس از دی ٹائم ٹو ڈیسائڈ. لہذا الحمدللہ اللہ تعالیٰ طاقت اور صلاحیت دینے والا ہے. اب بھی موقع ہے، اب بھی اگر ہم رب کائنات کی طرف رجوع کر لیں، رب کائنات سے توبہ کر لیں، رب کائنات سے معافی مانگ لیں، رب کائنات سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر لیں، تو ایمان اور یقین اس قوم کے اندر موجود ہے، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے دین کے لیے الحمدللہ قربانی کا جذبہ بھی موجود ہے. اس قربانی کے جذبے کو موٹیویٹ کرنا اس وقت ذمہ داری ہے. لہذا اگر ارباب اقتدار اللہ سے تو دعا مانگیے کہ اللہ تعالی ہمارے سربراہان مملکت، آئی ایس آئی کے سربراہ ہوں یا ہماری فوج کے سربراہ ہوں، ان کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے کہ اب وہ فیصلہ کریں، اور فیصلہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرتے ہوئے رب کائنات کو، اس کائنات کا رب مانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مدد و تائید مانگتے ہوئے حق کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ظاہری بات ہے کہ جو باطل ہے پھر باطل کنواں سے تو مقابلہ ہو، اور مقابلہ ہونا ہے، چاہے آپ کتنے ہی اس جنگ کو ڈیلے کریں یہ بالآخر آپ کی طرف آنی تھی. پچھلے جمعے پڑھتے جائیے، سنتے جائیے، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تو عرصے دراز سے یہ بات کہتے رہے ہیں کہ اب یہ جنگ پاکستان منتقل کی جائے گی، اس کے لیے ڈرامہ کیا گیا پورا کا پورا. حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی موجودگی، اگر وہ اسامہ رہا ہو تو یہ ایک بہت بڑا کوئسچن مارک ہے جس کا جواب ہمارے پاس نہیں. حسین حقانی صاحب فرماتے ہیں امریکہ سے ہم انویسٹیگیشن کریں گے کہ ہوا کیا، یہ کیسے ہوا، ہمارے لوگ جو ہو گیا، میں نے عرض کیا وہ تو ہو گیا، اب آئندہ کا لائے عمل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یکجا ہو کر فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ ملک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، رب کائنات نے عطا فرمایا، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر رجوع کر کے اس ملک میں اللہ کا دین نافذ کر کے الحمدللہ غیرت ایمانی کے ساتھ اگر ڈٹ جائیں تو یہ قوم ابھی بھی اس دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا جو ہے وہ جانتی ہے، اس کے اندر موجود ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ منافقانہ طرز عمل جاری رکھا تو کہا جاتا ہے نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو ایک بہت بڑی جنگ ہے جو ہمارے سروں پر آنے والی ہے. عزت بھی نہیں رہے گی، بے عزتی تو ہو رہی ہے، وہ بات دوسری ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں. جب انسان بے غیرت ہو جائے، معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں، کرنا نہیں چاہتا ہوں پبلک میں، لیکن اندر سے ایک کڑن ہے، ایک تکلیف ہو رہی ہے شدید، تو الفاظ زبان پر آتے ہیں. اگر بے حمیت ہو جاؤ، بے غیرت ہو جاؤ تو پھر ٹھیک ہے، دنیا جو دیتے کہتے رہے، لیکن تھوڑی سی بھی غیرت ہے اور شرم ہے تو پاکستان کے نام پر کتنا بڑا دھبا لگایا جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے جس کا جواب دیا جائے. پرویز مشرف صاحب کروڑوں ڈالر کھا گئے اور وہ اسامہ بن لادن اگر ان کی جیب سے نکلا تو کتنا بڑا کوشچن مارک ہے. بہرحال اس کو لوگ اسٹریٹجی بھی کہتے ہیں، اب میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی کہ یہ اسٹریٹجی ہے یا کیا ہے، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے. اگر یہ اسٹریٹجی رہی اور اسی طرح یہ جاری رہی تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال اب فیصلہ کن گھڑی آ چکی ہے، رب کائنات کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ورنہ اس وقت اس قوم کے بارے میں جو امریکہ کا فیصلہ ہے وہ بھی آپ کو پہلے سے بتاتا رہا ہوں. تیری بربادیوں کے فیصلے ہیں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، وطن کی فکر کر اناداں قیامت آنے والی ہے. لہذا اگر عزت کے ساتھ جان دیں گے، اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے رب کائنات کے دین کے لیے اگر جان دے دی، تو سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ پاک نے انہیں کیا زندگی عطا فرمائی. تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی عزت والی منتظر ہے انشاءاللہ، اگر اللہ کے دین سے وفا کرتے ہوئے، اللہ کے دین کے لیے اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، یہاں تک کہ اپنی جان اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی نتیجہ نکلے گا. آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ مبارک خون، پاکیزہ خون، یہ ضائع نہیں ہوتا. رب کائنات متقی لوگوں کی قربانی ضائع نہیں کرتے. اللہ پاک ارشاد فرماتا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کی قربانیاں قبول فرماتا. تو یہ افغانستان میں جو خون بہتا رہا 20 سال سے زیادہ ہو گئے، بلکہ 30واں سال اگر شروع ہو گیا ہو، ان 30 سالوں کے درمیان ہزاروں کی تعداد میں مجاہدین ہیں جنہوں نے اپنا خون دے کر اس جذبہ جہاد کو جاری رکھا. الحمدللہ اب یہ جذبہ جہاد ایک بہت بڑا تھریڈ بنا ہوا اس عالمی طاقت کے لیے. اور الحمدللہ اب اور بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ جہاد کے سوتے کہاں سے پھوٹتے رہے ہیں. آپ جواب دیجئے کب تک چھپائیں گے؟ یہ سوتے پھوٹنے والی جگہ یہ پاکستانی ہے، یہیں سے گئے افغانستان میں. الحمدللہ یہ عرب شہزادے جو اپنی جوانیاں لے کر، اپنے پیسے لے کر، اپنی صلاحیتیں لے کر آئے ہیں، اور القاعدہ کے نام سے جو بھی انہوں نے تنظیم بنائی اور افغانستان میں آ کر بیٹھے ہیں، تو اس وجہ سے کہ اس کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود ہیں. یہ مبارک جگہ ہے انشاءاللہ العزیز، یہیں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا ریوائول ہونے والا ہے. اور اب وہ وقت بہت زیادہ دور نہیں ہے انشاءاللہ. جیسے کہ اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو یہ افغانستان، پاکستان اور ایران، ایران کا بھی بہت بڑا حصہ ہے جو خراسان کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، جس کے لیے پیشن گوئیاں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ حصہ، یہ ارض پاکستان، یہ افغانستان، یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک مقدس خون جو ہے وہ بہتا رہا ہے، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے لوگ آئے ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنی جوانیاں لٹائی ہیں، اور اسی کا تسلسل ہے جو الحمدللہ پاکستان میں بھی جاری ہے. تو بہرحال اس مقدس خون کو رب کائنات ضائع نہیں کرے گا، یقینی طور پر اس خون کی وجہ سے، ان قربانیوں کی وجہ سے تبدیلی آئے گی. اب میں نے اور آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم امریکہ کے جو بھی ایجنڈا ہے یا امریکہ کی پالیسیز ہیں اس کو جاری رکھتے ہوئے وفاداریوں کے بیجز سجاتے ہیں اپنے ماتھے پر یا اپنے سینے پر، یا پھر رب کائنات کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور رب کائنات کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس مملکت خداداد پاکستان میں اللہ کا دین نافذ کیا جائے. کیا خیال ہے آپ میں سے کسی کو اختلاف ہے اس بات سے کہ یہاں اس ملک میں اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی مسلمان کو اس بات سے اختلاف ہو. ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین اس ملک میں نافذ ہو، تاکہ عدل قائم ہو، تاکہ لوگوں کو انصاف ملے، تاکہ لوگوں کو بنیادی ضروریات ملیں جو رب کائنات نے اس ملک میں کثیر تعداد میں نازل فرمائی. یہ غلط پالیسیز کی وجہ سے حکومتی جو بھی ہمارے لوگ ہیں وہ اس کو کھا جاتے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ کہ رب کائنات نے ہر سے عطا فرمائی. لہذا اگر دین نافذ ہوگا، صالح قیادت ہوگی اللہ سے ڈرنے والی، تو یقینی طور پر یہ امن و امان قائم ہوگا، قتل و غارت ختم ہوگا. تو لہذا اللہ کا دین نافذ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس مملکت خداداد پاکستان میں جب تک اللہ کا دین نافذ نہیں ہوگا، میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں، بزرگان دین بھی یہی کہتے رہے کہ یہ ملک باقی نہیں رہے گا. کتنے آپ انجیکشن لگا لیجئے، ایک اندر سے جو بیماری موجود ہے بے یقینی کی، منافقت کی، جب تک یہ دور نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس بڑے عذاب سے نہیں بچ سکتے. لہذا ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، دعوت کا کام کرنا ہوگا، تبلیغ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ذمہ داری لگا کر گئے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دیجئے وہ کلام جو آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل فرمایا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. گویا رسالت کا حق ادا کرنے کے لیے تبلیغ دین، اقامت دین ضروری ہے. اسی طرح بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں، آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری لگائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلغو عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت تمہیں آتی ہو. جتنا آسان کر دیا پیغمبر نے اس کام کو. لیکن غور کیجئے، اگر ہم تبلیغ کرنے والے بن جائیں، دعوت دینے والے بن جائیں، تو کتنا بڑا شرف حاصل ہوگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن میں ان کے ساتھی بن جائیں، ان کے ممد و معاون بن جائیں. اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ دنیا میں امن بھی قائم ہوگا اللہ کا دین نافذ ہونے کے نتیجے میں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. شروع میں عرض کر چکا ہوں، انتہائی نازک حالات ہیں جو اس وقت پوری پاکستان کی جو صورتحال ہے. لہذا اللہ کی طرف رجوع کرنا، انفرادی سطح پر بھی توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنا،
اور اجتماعی سطح پر اب قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کرنا کہ خدا کے واسطے اللہ کے دین کی طرف پلٹو، اللہ کے دین کے نافذ کرنے کی کوشش کرو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.